There are requests for prayers, for dua, shifa e marza, that may Allah subhanahu wa ta'ala, those who are sick, give them complete and quick recovery. And there is a special request from Murabbi Fidaus and by Rajani. Please recite Surah Fatiha for shifa e marza. Yusuf by Moledina, the brother of Mushtaq by Moledina in Canada, is sick. Please recite for his recovery and for the recovery of the parents of Sayyid Saqlain Haidar Bukhari Shah, who had an accident on their way to Imam Bargah yesterday in Bradford. So please recite five times with me for their, for Yusubai's full recovery and the parents of Sayyid Saqlain Haidar's full recovery with me five times. Samayu Ji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الفاتحة. There is very much shortage of space at the back. Please do come forward and do move towards the right so that people who are coming late can have, can be accommodated. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكفر شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات. Tonight is the night of Ashura, and there are some code of conduct that we have to understand about the day of Ashura. First of all, tonight and tomorrow, the whole day, we should try to avoid shaking each other's hand. We have to instead give each other condolences, because those personalities who were like star on earth, they have been destroyed and annihilated physically and materially, and such a grief had befallen them that tonight Anbiya Allah and his angels are crying over their masaib. Therefore, we have to feel the sadness and grief of Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam. This is our imams. This is what our imams have taught us. Plus, tomorrow whole day is the day of mourning. It's not a day of advancing and promoting your worldly affairs. I've already presented the ahadith of Imam Ali ibn Musa Ridha in front of you, emphasizing this point that I have just made. The a'mal, as you know, will start. The a'mal are very long, the a'mal of Ashura. We will have to cut down some a'mal in order to complete whatever we are able to complete within the allocated time, because the days are very short, and therefore we have to be very punctual, and we will start exactly on time. Tomorrow, the day of Ashura, and tonight, the night of Ashura. In some of the countries, the Ashura has already passed, and tonight is Sham-e-Ghariba. If you look, if you have been observing the coverage on the satellite channels of the day of Ashura, or the night of Ashura, as tomorrow in Karbala is the day of Ashura. In Karbala, it is the day of Ashura. You would see how much consciousness is there about this greatest event that the humanity has come across in the annals of the history of mankind. I really salute Recep Tayyip Erdogan, the Prime Minister of Turkey, who took pain in attending today the gatherings in Istanbul, where the Shias had gathered together to commemorate this tragedy of Karbala. And he gave an address to the gatherings, and he spoke about Imam Hussein, and he spoke about the sayings of Imam Hussein. We would like all Muslims to cultivate within their own mind and heart, and within their own soul. And this is better for them if they could perceive and think that Ashura is not a sectarian issue, that Ashura is not for a certain community. Today in Iraq, in the Julus of Imam Hussein, and tomorrow as well, there are Christian groups who are coming out in the Julus. Otherwise, they are not obliged to participate with us in our grief. They are not obliged. Nobody has compelled them. But out of their own choice, today, tonight, and tomorrow, they will be participating in the gatherings of Ashura, and they will be participating in the Julus of Ashura. See, the more the humankind thinks about it, it will realize where the truth lies. But those people who have put locks on their minds, and those people who cannot think for themselves, and they only perform according to the program with which they have been fitted, like robots. Now, we can only pray for their hidayat. We can only pray that may Allah open their eyes and guide them. After all these centuries, I have got right to ask why the Muslims are so much stubborn and obstinate on the enmity of Ahlul Bayt. And definitely there is a very prominent group which has declared in its books, in its writings, in its speeches, in its attitude, on its satellite channels, how much they hate the Shias. They hate the Shias because they love Ahlul Bayt. Because the Shias love Ahlul Bayt and consider Ahlul Bayt to be the most lovable personalities in their heart, so much so that we do not mourn our mothers and fathers in as much as we mourn the Shuhada of Karbala. And we ourselves bear witness to the fact that بِعَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ May my mother and my father be sacrificed for you, يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ, or the grandson of the Prophet. This is the importance. Why? There must be some reality. There must be some truth which you have to struggle and to endeavor in order to find out and to dig out this truth. That what is this truth, which has become so much obvious to many communities that even the leaders of certain countries whose majority, overwhelming majority, are non-Shias, even their leaders have come out and open in front of their public and they have paid tribute to Imam Hussein. Who compelled Mahatma Gandhi to pay tribute to Imam Hussein? Who compelled Charles Dickens to pay tribute to Imam Hussein? These are the personalities who are renowned and whose fame is well recognized in the international community. When are the Muslims going to open their eyes? This night and tomorrow is not for dramas. It is not for music and merrymaking. It is not for dancing. Today 50 Arab channels on the satellite televisions, on the satellite, are only singing and dancing. Aren't you ashamed of yourself? Aren't you ashamed of yourself? What face have you got to show to the Prophet of Islam tomorrow on the day of resurrection? Don't you need his intercession? Or are you self-sufficient? Or are you going to be self? Or are you going to be the intercessors of themselves? Indeed, this is how Banu Umayyah has programmed them. This is how Banu Umayyah have programmed this particular community. I'm not referring to all the Muslim groups, mind you. I'm discriminating, I'm distinguishing that there is a particular community that when Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi died, Abdul Malik bin Marwan, who had appointed him as the governor of Kufa, knowing how oppressor and unjust and barbaric and savage was Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, when he died, they discovered that there were 50,000 prisoners in his prison, 20,000 of them, oh, sorry, 30,000 of them men and 20,000 of them women. And what was their crime? Their crime was that they were the Shias of Ahlul Bayt. 50,000. And when he died, Abdul Malik bin Marwan announced that all people, pray for the forgiveness of Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, because if Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi was not there, we would not have been in power. Banu Umayyah would not have been in power. That means Ali Marwan would never have been in power. And then the most surprising thing that Abdul Malik bin Marwan says, he says, on the day of judgment, I am going to intercede for those who pray for Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, and I am going to intercede so that Allah may open the doorway of heaven for them. Now who are you to intercede? First of all, go and search for yourself that are you going to be in Jannat or Jahannam. So this is the program, you see, this is the program that has been set by this community, and they believe in it. They believe in it. They believe that whoever follows the rulers, no matter how unjust he is going to go to heaven, as if he has followed the Rasulullah, as if he has so followed Allah subhanahu wa ta'ala. But the concept of the Quran is quite different. The concept of the Quran is quite different. The Quran says, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. That we have made certain jinn and ins We have created certain jinn and ins to feed the Jahannam, for Jahannam. This is the Quran. This is the Quran. So, that we have وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا لِجَهَنَّمَا for Jahannam. That they are going to be the food for Jahannam. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ many jinn and ins. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ then the Quran describes, who are they? The Quran describes, because Allah subhanahu wa ta'ala is the most just, and on the day of judgment, He is going to judge between the people in accordance to their deeds. Who are they? He cannot put everybody in Jahannam. Who are they? Now look at the description. لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا they have got hearts, but they cannot think. We have given them hearts, we have made the human being from أَشْرَفُ maqluqat. We have made him the best among the creatures, among all that has been created. We have made human being the best. Why? Because we have given them hearts. We have given them mind to think. We have given them the capacity. We have given them the power to use their brain correctly. And to develop their iman in accordance to the guidance of the prophets whom we have sent for guidance of humanity. But these people, lahum qulubun la yafqahuna biha, we have given them heart, but they can't think. They don't think. They don't take trouble of thinking. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا and they have got eyes, but they cannot see. They have got eyes, but they cannot see. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا and they have got the ears, but they cannot hear. They cannot hear the guidance, they cannot hear the advices, the admonition. They cannot hear the best of glimpses of guidance that have flowed from the words and expressions of the proper divinely guided personalities. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ they are like cattle. The Quran says they are like cattle. No, they are worse than cattle. And who are they? أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ they are the ones who are heedless. They cannot care. They cannot care less. What the prophets say, what the awliya say, they cannot care less. They are heedless to the guidance of the prophets and to the guidance of the awliya. Now this is the plight. This is going to be the plight of those who despite all the ni'mats that Allah subhanahu wa ta'ala has showered upon them. But they were ungrateful for that ni'mat. They cannot do shukr. They cannot be thankful. They cannot show any appreciation by action or words. They are in ghaflat and they are going to die in ghaflat. And when they die of in ghaflat, then they are going to face the consequences as well. There are stages after this material life in which they are throughout until the day of judgment, they are going to face the consequences which the Muslims are facing. Indeed, they are facing. Here in our subject matter during these 10 nights, tonight is not the conclusion of my subject. 12th night about which I have emphasized already. I don't want to repeat my subject. I have emphasized about the importance of the 12th day of Muharram. 12th night is going to be the conclusion of my subject. Tonight is not the conclusion of my subject. What I want to say is this, that during these 10 nights, we have been examining our own structure, our own formation, that are we only lump of flesh and blood? Are we only made of skin and meat and the material things? Or are we something else? Together with our material structure, we are something else as well. And I have reflected repeatedly about that something else, about that heavenly element which is inside us. Today we will be able to see the right thinking has to be such that whenever we look at another human being and we condemn his action, or when we condemn his deeds, we have to make absolutely sure that the things that we condemn in others, we do not repeat it within in our own conduct, in our own behavior, in our own action. جد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام الله عليه. says من نظر في عيوب الناس وأنكرها, that whoever looks into the faults of others, whoever looks into the negative things of others, whoever looks into the deficiencies of others, whoever looks into the عيوب, عيب, inside the character or inside the actions of other people, ثم يقبلها لنفسه, and then he quite accepts it for himself. So what is wrong for others is right for him. Now he, any person who does this thing, then I look at how Imam is describing him. فَذَلِكَ أَحْمَقٌ بِعَيْنِهِ, then that person who does not accept certain mode of behavior in others, but he accepts it for himself, he does not think it as a negative for himself, or he does not reject it in his own behavior and action and words and deeds and thinking and feeling, but he accepts it for himself. Then فَذَلِكَ أَحْمَقٌ بِعَيْنِهِ, then that person is absolutely أحمق. You know what أحمق is? Is obstinate. And when you combine obstinacy with stubbornness, then a person is obstinate, and he is very stubborn in his obstinacy, then that formula is obstinacy plus stubbornness equals to jahiliyat. Equals to jahiliyat. It was because of the jahiliyat of Banu Umayyah that the Muslims are facing trouble and disgrace up to this very day. But there were people who were raised and brought up by Amirul Mu'mineen salawatullahi wa salamullahi alayhi. In such a way that no matter what hardship and trouble and grief befalls them, they were raised by Amirul Mu'mineen in such a way that you have to proclaim truth and you have to abide by the principles of justice no matter what happens. But in order to abide by the principles of justice and truthfulness, you will face trouble. You will face a lot of suffering. But because Amirul Mu'mineen had raised them, look at the way they suffered. And they were patient. They were sabreen. They were tolerant. They were patient. And they sacrificed. And the result of their sacrifice is this. That today, have you heard about Hajar bin Adi? Hajar bin Adi? Hajar bin Adi is the personality that on the night of 21st of Ramadan, when Amirul Mu'mineen was breathing his last, Hajar bin Adi was outside. He knew that the visitors were not allowed. There was a ban on visitors because Amirul Mu'mineen was not in that condition that he could receive the visitors. He kept on crying and crying outside the door of Amirul Mu'mineen. Then Amirul Mu'mineen opened his eyes and he said, who is the one who is crying? Imam Hassan alayhi salam says that Hajar bin Adi is asking permission to see you for the last time. He allowed Hajar to enter. Hajar entered and sat near the legs of Amirul Mu'mineen. And he looked at Hajar and he said, oh Hajar, if there comes a time whereby you are compelled to do tabarra on me. Do you understand what tabarra means? I have spoken extensively about tabarra, that for 70 years, Banu Umayyah made it one of the strategy of their rule, one of the strategy of their rulership, that our rulership cannot survive until and unless we make so filthy and foul propaganda on Amirul Mu'mineen that people are programmed in such a way, their psychology and their mind is programmed in such a way that whenever Ali is mentioned, immediately the tabarra and la'anat will come out from their tongues. 70 years passed. And added to 70 years, another 1300 years passed. And what is the result? that people are surprised that how can the fazail of Amir al-Mu'mineen gush out from this oppressive condition and from the repression that Bani Umayyah imposed on the Muslims and come out on the surface. And today, on the one hand, in those days, the friends of Ali were afraid to remember Ali. We were afraid to remember the fazail of Ali ibn Abi Talib. And the foes of Ali, the enemies of Ali, had left no stone unturned in order to defame Ali. And yet the fazail of Ali are in the forefront. That today our majalis are based on the fazail of Imam Ali. That Rasulullah has said that zenith of our majalis is zikr Ali wa zikr Ali in ibadah. When Amir al-Mu'mineen gave this tiling to Hajar bin Adi, immediately Hajar bin Adi got up from his place and he was shaking with fear. He was shaking, he became red with fear. He said, Wallahi ya Amir al-Mu'mineen, even if I am cut into pieces, I will not do tabarra on you. Now that was on the night of 21st Ramadan in 40 Hijri. Long after that, Hajar bin Adi and his little entourage and his young son were arrested. He was one of the commanders of Imam Ali. They were arrested. And Muawiyah was sent a messenger that Hajar is now in our captivity. What are your orders? He said that tell Hajar to come in open among the people and do tabarra on Ali bin Abi Talib, on Abu Turab. And if he refuses, then kill him. Hajar bin Adi was given this condition. We can release you. But the condition is this, that you have to come in open in front of the public and you have to denounce Amir al-Mu'mineen. You know what Hajar said? Hajar said, keep the same question that you have kept in front of me to my this young son. And they came and demanded the same thing from his young son. And the young son refused because it was the blood of Hajar running in his veins. And when the young son refused, they cut him into pieces in front of his old father. And then they came to kill the entourage, the companions of Hajar and Hajar himself. But somebody asked Hajar, that you know, that they are not going to leave your son alive. Why did you direct them intentionally towards your son? Why did you accept that he be killed in front of you? He said, because I wanted to go from this world with a contention and peace and contentment, that even if I am killed, my son is not overcome by my love and starts doing tabarra on my mawla. So I wanted to be sure in my own lifetime. That's why I directed them towards him. This is the spirit of sacrifice. The similar situation is that of Rushayd al-Hajari. Again, Rushayd al-Hajari. Similar situation is of Maysam al-Tammar. Maysam al-Tammar was told, Maysam, there will come a time that you will be hanged on this tree. As soon as Maysam heard that this tree is going to be the means of his sacrifice, if it were me and you, we would have been terrified like anything. But from that day onwards, Maysam al-Tammar used to come and water that tree. And he used to pray two rakas every day under the tree. And he used to address the tree. Oh tree, you have been created for me and I have been created for you. And when Imam Hussein was coming towards Kufa, before that Maysam was arrested by Ibn Ziyad al-Mal'un. And he was told by Ibn Ziyad that you have to do tabarra on Ali. He refused. He was hanged. He was hanged in such a way that he was crucified and is still in the state of crucifixion. As he was hanging on crucifixion, he was still doing the fazail of Ali. He was calling people, the passerbys, and that passerbys used to go gather around the tree in which he was hanged, and still he was speaking about the fazail of Imam Ali. Then he was told, are you going to stop? or are we, or we will snatch your tongue. He said, my Mawla has already told me that my tongue is going to be snatched in my love. And his tongue was snatched. This was the end of Maysam Tammar alayhi salam. Now these are the people who have sacrificed themselves, you know, and that sacrifice is continuing today. Only yesterday, on the night of Ashura, there was night of Ashura yesterday in Iran, and this suicide bomber, La'natullah alayh, and on the ideology, may Allah curse that ideology forever and ever, which have turned the young people, the promising people of this community, into terrorists who have become a menace for the entire international community. May Allah curse that ideology which has turned the people into something which their own parents had not made them. Who would like his children, young children, educated children, some of them having PhDs and some of them being doctors, to become terrorists and to become a menace for the innocent people? Who will love this thing? But that it is that ideology of Banu Umayya, that is the poison of Banu Umayya, that has converted the youths of this Muslim Ummah into the terrorists. And now we come about the suicide bombing yesterday in the mosque, inside the mosque in Iran, in which 30 people died, 30 people were injured, 50 people died. So the sacrifice is continuing. Karbala is still on. Karbala is still on. And so long as Hussein is going to remember, Karbala will remain on. And this is the message of Karbala. Tonight is the night of Ashura. Tonight is the night of sacrifice. Imam Hussein alayhi salam gathered all his companions in one tent. But before I go towards the night of Ashura, let me with few words tell you the importance of Tasu'a, that means the night of Muharram. Today Imam Hussein has been totally been surrounded, totally been besieged in such a way that now as the Maghrib was approaching, Imam Hussein, at the time of Asr, he was sitting outside the tent and he was holding his head on his knee and he felt asleep. When he felt asleep, Janab Zainab came and Janab Zainab woke him up. Oh my brother, it seems that the troopers are coming nearer and nearer to our tents and they want to attack us. Suddenly Imam Hussein opened his eyes and he told Zainab, oh Zainab, I saw my grandfather and he was giving me the tidings that Hussein, this is your last night, that you will be meeting us tomorrow. Oh Zainab, this is our last time. We have the purpose for which, the goal for which we have arrived in Karbala is approaching so fast that tomorrow is going to be the day when you are going to be without brother, when my wives are going to be widows, my children are going to be yatim, my children are going to be orphans. Oh Zainab, Janab Zainab, as soon as she heard this thing, she started beating her face in grief. But he gave solace to Janab Zainab. Oh Zainab, have patience, because you are to pass through many, many hard ways. So have patience. You are going to be the commander of this small army. Zainab alayhi salam, then Imam Hussein alayhi salam called Hazrat Abbas. Oh Abbas, fidaka nafsi ya akhi. This is a masoom Imam telling Hazrat Abbas, oh Abbas, my life be sacrificed for you. Oh Abbas, my life be sacrificed for you. Why is Imam Hussein alayhi salam? What is the special duty that Imam Hussein alayhi salam is planning for Hazrat Abbas for the night of Ashura? He said, do me a favor, my brother. Go to them and ask them, don't attack us today. Give us a respite of tonight. Imam Hussein wanted a respite of night. What would one night make a difference for Imam Hussein? Said he has to be killed in any case. What is this night going to make a difference? Because Imam Hussein best testimony to the fact, he says, because I love prayers and recitation of the Quran and remembrance of Allah. Prayers are the coolness
of my eyes. And Allah knows how much I love to remember him. Hazrat Abbas comes together with others, and he faces the army of Omar al-Sa'd. Oh, Omar al-Sa'd, my Mawla has sent me as a messenger with a message that he wants a respite of tonight. Give him one night. Give him one night. If you want to attack, or if you want to do a battle with us, then do it tomorrow. Then here the negotiation started. Some people told Omar al-Sa'd, give them the respite of one night. Some people said, no, especially as Shimr al-Jawshan had arrived already in Karbala today, and he brought a command for Ibn Ziyad al-A'in on Omar al-Sa'd. Oh, Omar al-Sa'd, I have been hearing that you have been negotiating with Hussein. I have not sent you to Karbala to negotiate or to ask for peace. I have sent you for a purpose, and that purpose is to kill Hussein if he refuses to give oath of allegiance to Yazid, if he refuses to give bayat to Yazid. Kill him, not only kill him, look at the command that has come, not only kill him, but sever his head, and then trample upon his body, on his back and on his chest, trample upon it and cut it to pieces. This was the command that Shimr Mal'ud has brought from Ibn Ziyad. And if you are not prepared to do this thing, if you are not prepared to obey my command, then immediately give the command to Shimr, and you come to Kufa. Shimr, as soon as Ibn Ziyad read this command, he said, may Allah curse you, Shimr. Already I had advanced in negotiation. I was negotiating peace with Hussein, but you have come with fitna. May Allah curse you. Now this is the, look how the oppressors are interacting with each other. There, when Ibn Ziyad and Omar al-Sa'd did what they did in Karbala, Yazid, who was the head of all this trouble, because if it was not Yazid who had commissioned them, then they would not have performed this crime, that heinous crime, barbarous crime on the battlefield of Karbala. But it was Yazid who instigated the whole thing. The first letter that went to Walid, in which Yazid had commanded that if Hussein refuses to give oath of allegiance and to accept me as Khalifat Rasulullah, Allahu Akbar, Khalifat Rasulullah, a drunkard, a zani, an evil person, as Khalifa of Rasulullah, Hussein, it was absolutely clear to anybody who was at that time in the palace of Walid that Hussein is not going to give the oath of allegiance. So it was Yazid who was the head of all this trouble. Now here, when Yazid came to know about this massacre, Yazid started cursing Omar al-Sa'd and Ibn Ziyad, and Ibn Ziyad started cursing Omar al-Sa'd and Yazid, and Omar al-Sa'd and Ibn Ziyad started cursing. They each other curse each other, because everyone wanted to absolve himself from the responsibility. They knew the consequences are going to be so grave that they are going to burn forever and ever in the fire of hell. Now here, this is the night of Ashura, whereby Janabi Abbas put the proposal of Imam Hussein, and they heard the proposal, and finally they told Hazrat Abbas that go and tell your Imam that we have given you the chance, the last chance of one day. He said, I am not going to convey that message. I have been commissioned by my Imam to only convey a message from him to you, but you have to send somebody to convey your message. So Hazrat Abbas returned back with Zuhair ibn Qain, and they reached Imam, and they told, and the representative of Umar al-Sa'd told Imam that we allow you a respite of tonight. And this is the night, the history records that the whole night until Fajr, there were voices coming from the tents of Imam Hussein, of small children, of the ladies of the household, of the aged Qadawiyyin Nahal, as if the the honey bees were humming. The voice of humming of the honey bees was coming out in ibadat. The whole night is being spent on ibadat, but when the night is passing, Hazrat Imam Hussain decides that today that he has to go and see what is the condition of the tents. Imam Hussain alayhi salam started with the tent of Janab Zainab, and he saw Janab Zainab had called her two sons, Muhammad on Muhammad, and she had seated them on her legs. Oh, on Muhammad, do you know what is the importance of tomorrow? Tomorrow, all the ladies are preparing their sacrifices for to be sacrificed tomorrow for the sake of Islam at the command of Imam Hussain. Oh, on Muhammad, do you know what is your origin? Do you know whose blood is passing in your veins, flowing in your veins? Your maternal grandfather is Haydar al-Karrar. He was the conqueror of Khaybar. Do not forget this, on Muhammad. Your paternal grandfather was Ja'far al-Tayyar. When in defense of Rasulullah, his two hands were cut off, Allah gave him two wings instead and gave him the power to go anywhere he liked, anywhere to he liked in the heaven. Don't forget, on Muhammad, before anybody else, if you are not going to sacrifice tomorrow, yourself tomorrow, your life tomorrow, I, your mother, is not going to forgive you my milk. Oh, on Muhammad, my honor and respect is in your hands. They said, oh, mother, don't be afraid. We will be in the forefront to sacrifice ourselves. Imam Hussain alayhi salam raised his hands. Oh Allah, give patience to my sister Zainab. And he went forward. As he went forward, there was a tayma of Janab al-Layla. What did he see in the tayma of Janab al-Layla? He saw the Janab al-Layla. Janab al-Layla, in the left of Janab al-Layla, Ali Akbar was sleeping, and she was doing the shade of a lamp on his face, and she was saying, ah, Allah, tomorrow on the battlefield of Karbala, my son is going to be mixed up with mud and blood. Oh Allah, my Ali Akbar is going to be sacrificed tomorrow. Imam Hussain alayhi salam raised his hands and said, oh Allah, give patience to my wife, Umm Layla. And he went forward. As he went forward, he saw that there was the voice of crying coming out from one tent, and Abbas alayhi salam, who was preparing his sword, immediately when he heard that a lady was crying, Hazrat Abbas went into that tent, and Imam Hussain looked at the state of affairs in that tent. What did he see? What was the scene there? He saw that Umm Kulsum was crying, and said that Hazrat Abbas, when he asked her the cause of crying, she said, tomorrow all the ladies, they have got their children to sacrifice on my brother Hussain, but I haven't got any child. Hazrat Abbas said, oh my sister Umm Kulsum, don't be afraid. Send me on your behalf tomorrow to fight and get sacrificed on your behalf. Imam Hussain alayhi salam prayed for their patience. He prayed for their patience, and this night was passing. This night of Qiyamah was passing in such a way that Hussain alayhi salam, Imam Zainul Abidin says that Hussain alayhi salam gathered all his companions, and this is the khutbah. Tonight the majlis is going to be a bit prolonged because I have to do justice tonight. This is the chance that we have got to earn the dua of Janab Fatima Zahra. Hussein alayhi salam gathered all his companions and he gave a khutbah and he praised. First of all, he started by praising Allah subhanahu wa ta'ala, and then he said, I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that he has included me in the Ahlul Bayt, which is the khandan, or which is the family of the Prophet. Allah has sent Prophet from among us, from Banu Hashim. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for this grace, the great grace that he has given us. Oh people, remember, tomorrow is the day of sacrifice. Whoever is going to remain tomorrow with me, he is definitely going to be killed. But you know, and I know that these people are thirsty for my blood. They are not after your blood. They are thirsty for my blood. Therefore, take advantage of the darkness of this night and leave my companionship. Go away. Go away and save yourself. Then Janab Imam Hussein alayhi salam thought for a moment, perhaps he thought that these companions are going to feel that he is asking the companions to go. No, he repeated. He said, I request all my companions to get hold of my relatives and leave my companionship. Go and save myself. By hearing this, Muslim ibn Awsaja, who was very old, indeed he was very old, he first of all gave reply. He said, oh Hussein, how can we leave you? How can we leave you alone among these people? And what face are we going to show to your grandfather? Oh Hussein, tomorrow you will see the way I fight. I will fight with my spear, with my sword. Even if I don't have spear and sword, then I will fight with stones. I will take stones and throw at them. Oh Hussein, if Allah is going to give me 70 lives, all of them are going to be sacrificed at your feet. Even if I am killed and my ashes are spread in the air, and again Allah creates me, every life that I get is going to be ransomed for you. Then Zuhair ibn Qayn got up. Zuhair ibn Qayn said, oh my Mawla, if Allah was to give me 1,000 lives, each life will be sacrificed for your love. Then Hazrat Abbas, oh Abbas, why don't you leave me? Hazrat Abbas said, oh Mawla, and here Hazrat Abbas represented all the Ahlul Bayt. He gave assurance to Hussein that at no cost they are going to leave Imam Hussein alayhi salam. He turned to the awlad of Muslim ibn Aqil, awlad of Jafar ibn Tayyar. He told his cousins to leave him. They said, how can we leave you? How can we leave our sardar, our commander? And what place are we going to show to the people? Are we going to tell them that we left you in imminent danger and we saved our life? No, this is not going to happen. This will never happen. Then Imam Zainul Abidin says, my father gave dua to all his companions and all of them dispersed. But this is the night when you enter into the tent of the companions, you'll be able to see they were competing with each other. They were competing with each other. They were encouraging each other. Then tomorrow, the one was saying, tomorrow I will be in the forefront and I am going to be the one who will sacrifice myself. Another was saying, no, it will be mine and then it will be me. Why were these companions so much enthusiastic and so much eager to face this special death, the death of the martyrdom? Because Imam Jafar al-Sadiq says, Allah had showed them their place in paradise. So they were quite content. They were quite determined that tomorrow they will face all the consequences that will befall, and they will sacrifice themselves. Inna lillah
wa inna ilayhi raji'un wa sa'alamu alladhina zalamu ayyamun qaribun. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه، أفضل الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، خبردار، ان کو مردہ نہ کہنا، وہ تو زندہ ہیں لیکن اس کا شعور، اس کا احساس، اس کا علم تمہیں نہیں ہے. خداوند کریم نے قربانی حسین کو ایسی نعمتوں سے نوازا کہ آج اگر اسلام باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، اذان باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر قرآن باقی ہے اور اگر قرآن کو منحرف نہیں کیا گیا ہے تو وہ حسین کی بدولت. چنانچہ حسین محسن اسلام ہے، حسین محسن قرآن ہے، حسین محسن دین نبی ہے، حسین وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سنت نبی کو بچایا اور سنت نبی کو اس انداز سے بچایا کہ جہاں پر مسلمانوں پر یہ قید و بند تھی کہ علی کہ جس کے متعلق اتنی ساری حدیثیں، رسول کی متواتر حدیثیں پائی جاتی تھیں، لوگوں کے زبان پر تالا لگایا گیا تھا کہ علی کی فضائل بیان نہ کرو، فضیلت بیان نہ کرو. معاویہ کا یہ حکم تھا کہ جو بھی علی کی فضیلتیں بیان کرے اس کو ایسی کڑی سی کڑی سزا دی جائے کہ اس کو قید و بند میں رکھا جائے، زبانیں کاٹی جائیں، کہ جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا انگریزی تقریر میں، اور ان کو عطا سے محروم رکھا جائے. پھر بھی علی کی فضیلتیں بیان ہوتی رہیں، اور یہ کیوں بیان ہوتی رہیں؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا تھا معاویہ کے ساتھ، وہ شروط کے ساتھ، شرطوں کے تحت صلح کیا تھا، اور ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ علی پر جو صبر شتم ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے، فوراً بند کیا جائے، اور شیعہ نے علی حیدر کرار کو امان دیا جائے. اور یہی نہیں، لیکن اگر معاویہ مر جائے تو خلافت کسی اور کو نہ جائے لیکن حسن کو لوٹ آئے، اور اگر حسن نہ ہو تو خلافت حسین کو لوٹ آئے. ایک ایک شرط کی خلاف ورزی معاویہ نے کی، ایک ایک شرط کی خلاف ورزی معاویہ نے کی، ایک ایک کنڈیشن جو تھی صلح کی اس کو معاویہ نے توڑا اور جان بوجھ کر توڑا. اور خداوند کریم اپنی کتاب میں یہ ارشاد کر رہا ہے کہ جو معاہدے کو توڑتا ہے وہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتا ہے، اور جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتا ہے وہ راندہ بارگاہ الہی ہے، کہ جس طرح ابلیس ملعون تھا وہ راندہ بارگاہ الہی ہے. لیکن وہاں پر حسن کی بھی یہ کوشش رہی کہ امام علی کی فضیلت بیان ہوتی رہیں، اور حسین کی قربانی کا ایک مقصد، فلسفہ کربلا کا ایک مقصد، فلسفہ شہادت حسین کا ایک مقصد یہ تھا کہ سنت رسول کی حفاظت ہوتی رہے، اور کسی بھی قیمت پر، کسی بھی قیمت پر، سولی پر چلتے ہوئے بھی فضائل علی بیان ہوتے رہے.
یہ ان کی کوششوں کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت، ان کی دیانتداری کی بدولت، ان کی ایمانداری کی بدولت، ان کے احساس کے مطابق، ان کے احسانات کی بدولت آج ہم تک اہل بیت کی تعلیمات پہنچی ہیں، اور اہل بیت کی تعلیمات کے عوض قرآن اپنی اصلی شکل و صورت میں ہم تک پہنچا ہے، سنت نبی اہل بیت کی تعلیم اور اہل بیت کی ہدایتوں کے ذریعے ہم تک اصلی شکل و صورت میں پہنچا ہے۔ تو یہ احسان ہے حسین ابن علی کا، یہ ایک مقصد تھا فلسفہ کربلا کا، ایک مقصد تھا شہادت حسین کا، کہ کسی بھی قیمت پر۔ اب چونکہ حاکم اس بات پر تلا ہوا ہے، اس بات پر گامزن ہے کہ وہ علی کی فضیلتوں کو مٹائے، ہم اپنی قربانیاں پیش کر کے بتلائیں گے کہ علی کون ہے، علی کو تم دلوں سے نہیں خود نکال سکو گے۔ یہاں پر حسین کی قربانی کا ایک مقصد علی کی عزت اور شرف علوی کو اور شرف فاطمہ کو بچانا، کیونکہ فاطمہ پر وہ ظلم ہوا تھا، وہ ظلم ہوا تھا کہ بنو اسرائیل نے 4500 سال کی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں کیا جو لختہ جگر رسول اللہ پر ہوا، جو رسول کی لخت جگر پر جو ظلم ہوا بنو اسرائیل نے 4500 کی ہسٹری میں یہ نہیں کیا کہ کوئی اگر رسول مر جائے تو لوگ اس کے گھر پہ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، بجائے یہ کہ پرسہ دینے کو آئے آگ لے کر آئے فاطمہ کی بے وفا فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلانے کے لیے۔ یہ بات نہیں کہ تم نے فتق لے لیا، رونا اس بات کا ہے کہ تم نے صدیقہ طاہرہ کو جھٹلایا، بات اس یہ بات نہیں ہے کہ فدق لے لیا۔ ایسا جن کی ٹھوکروں میں جنت ہو اس کے لیے فدق کیا ہے، جن کی ٹھوکروں میں جنت ہو اس کے لیے فدق کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو سب سے سچی عورت کائنات میں، جو سب سے صدیقہ تھی، جو طاہرہ تھی، جو انسیہ حورا تھی، جو فاطمہ زہرا رسول کے دل کی ٹھنڈک تھی، اس کو تم نے جھٹلایا، اس کو تم نے جھٹلایا۔ اور جب وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس گواہ ہیں، چشم دیدہ گواہ ہیں کہ رسول نے میرے لیے فدق چھوڑا تھا، یہ میری میراث ہے، اے ابن ابی قحافہ تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو، میں اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی۔ یہ کلمہ ہے جناب صدیق طاہرہ کا اپنے خطبے میں، کہ تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو، میں اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی۔ تو رونا تو اس بات کا ہے کہ تم نے سب سے سچی عورت کائنات کے سب سے سچی عورت کو تم نے جھٹلایا، یہ ہے، یہ بات ہے۔ تو حسین کی قربانی وہ ہے کہ جو پنجتن پاک کی نشانی ہے، پنجتن پاک کی زندگی کو زندہ کرنے والی ہے، ان کی سیرت کو زندہ کرنے والی ہے، ان کی قربانیوں کی لاج حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے رکھ لی۔ اور یہ وہ حسین ہیں، یہ وہ حسین ہیں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے بلائے عزم ہے، دشتے بلائے عزم، دشتے بلاؤ عدم ہے۔ امام حسین کی قربانی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے شاعر کہ تاریخ ہے گواہ کہ کیا کر گئے حسین، تاریخ ہے گواہ کہ کیا کر گئے حسین، ایک رسم نو جہاں میں بپا کر گئے حسین، فدیے پہ فدیہ نظر خدا کر گئے حسین، گن گن کے قرض دوست ادا کر گئے حسین، گن گن کے قرض دوست ادا کر گئے حسین، آئی جو رن میں آخری دولت حسین کی، اس وقت مسکراتی ہے عظمت حسین کی۔ صلوات، تاریخ ہے گواہ کہ کیا کر گئے حسین، ایک رسم نو جہاں میں بپا کر گئے حسین، فدیے پہ فدیہ نظر خدا کر گئے حسین، گن گن کے قرض دوست ادا کر گئے حسین۔ اور یہ وہ آخری نشانی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آ رہی ہے، تو وہ نشانی ہے، وہ ننا سا سپاہی ہے کہ جس نے ایسی جہاد کی ہے کہ ایک سوکھی ہوئی زبان علی اصغر کی تلواروں کا کام کیا۔ تو یہاں پر یہ شب عاشور ہے، یہ قربانی کی شب ہے، اس شب عاشور کی فضیلتوں کو پہچانیے۔
شب عاشور کی یاد کو ہم اپنے دلوں سے لگائے پھرتے ہیں. شب عاشور وہ شب عاشور ہے کہ آج جناب فاطمہ زہرا کی روح تڑپ رہی ہے, انبیاء خدا جنت میں گریا کر رہے ہیں, کل آسمان خون کی بارش برسائے گا, کل کربلا کے میدان میں زلزلہ پیدا ہوگا. یہ شب عاشور سکینہ آج سلامت ہے, آج سکینہ نے تماچے نہیں کھائے کیونکہ حضرت عباس موجود ہیں. حسین کے بچوں کے دل میں ڈارس ہے کہ عباس موجود ہے. حسین کی بیبیاں, عباس کی بہنیں, ان کے دل میں آج ڈارس ہے کہ ہمارا سردار موجود ہے, ہمارے پردے کی حفاظت کرنے والا موجود ہے. یہ وہ حضرت عباس جس کے وجود نے ہر کسی کے دل میں تسکین رکھی ہے. تسکین قلب حسین عباس ہے کہ تاریخ عاشورہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جب خیموں کی نگرانی کی ہے اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گئے ہیں اور ان بیبیوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں, بارگاہ ازدی میں دعائیں مانگی ہیں, آخر میں حسین علیہ السلام جب خیموں کی نگرانی کر کے باہر آئے ہیں تو باہر آ کر بہت آگے نکل چکے تو دیکھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ سنائی گئی حسین کو, کہا کون آ رہا ہے پیچھے, پتا چلا کہ نافع بن ہلال پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. نافع بن ہلال وہ شخصیت ہے جس کے متعلق تاریخ کربلا نے یہ لکھا کہ کبھی امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے, جب حسین جاتے تھے تو نافع ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ان کی حفاظت کے لیے, ان کی نگرانی کے لیے. کہا میں ہوں مولا, میں نافع بن ہلال ہوں. کہا کیوں نافع, کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہا مولا اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں آپ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں, اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ کہیں اس رات کے اندھیرے کا غلط فائدہ اٹھا کر دشمن آپ پر حملہ ور نہ ہو جائے, لہٰذا یہ ضروری تھا کہ آپ کے حفاظت کے لیے آؤں. کہا اے نافع تم اپنی منزلت جنت میں کیا ہوگی وہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حسین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, آسمان کے پردے کھلے, نافع بن ہلال نے دیکھا کہ اصحاب حسین فداکاران حسین کی منزلت کیا ہے, بس یہاں پر حسین لوٹے. جب حسین لوٹے ہیں تو یا خیمہ جب آگے آیا, وقت نزدیک آیا تو حسین نے کچھ پتھر اٹھانا شروع کیا, کچھ کانٹے ہٹانا شروع کیے. نافع بن ہلال کہہ رہا ہے مولا آپ کے غلام موجود ہے, ہمیں حکم دیجئے, ہمیں زحمت دیجئے, آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہا نافع کل شہادت کے بعد میرے بچے خیموں سے نکل آئیں گے, میں نہیں چاہتا کہ ان کے پیر مجروح ہو اور زخمی ہو, لہذا میں وہ پتھر ہٹا رہا ہوں, میں وہ کانٹے ہٹا رہا ہوں کہ میرے بچوں کو اذیت نہ پہنچے. یہاں پر زہیر ابن قین کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عباس کو بلایا, حضرت اے عباس آؤ ذرا, مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے. حضرت عباس آئے, کہا زہیر نے کہا عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جنم لینے کا مقصد کیا تھا؟ اے عباس تمہیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا, کہ تمہارے بابا نے یہ تمنا کی تھی میرے بڑے بچے ہوں, میرے لڑکے ہوں جو میرے حسین کے قوت بازو بنے. اے عباس وہ وقت آ چکا ہے. کہا زہیر میری ہمت بڑھانا چاہتے ہو؟ ایک انگڑائی جناب اس عباس نے گھوڑے پہ لڑ لی کہ لجا میں فرس ٹوٹ پڑا, لجا میں رکاب ٹوٹ پڑی. کہا اے زہیر
خدا کی قسم کل ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ ہمیشہ تک بابا ہمیشہ تک زندہ رہے گی, ہمیشہ تک یاد ہوتی رہے گی, اس کی یاد ہوتی رہے گی. یہاں پر حسین اب کھلے میدان کے تحت آ گئے, کسی کے دردناک رونے کی آواز بلند ہوئی. جناب زینب نے فضا کو کہلا بھیجا, فضا سے کہلا بھیجا بھیا حسین کو تو بلاؤ. حسین آئے کہا بھیا حسین یہ کون رو رہا ہے, یہ دردناک آواز کس کی ہے؟ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا یہاں پر قیام کیا یہ آواز میں سن رہی ہوں, بھیا برداشت نہیں ہوتا, بتلاؤ یہ کون رو رہا ہے؟ کہا بہن زینب تمہیں پتا نہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا کی روح ہماری بے کسی پر تڑپ رہی ہے. سب شب عاشور بیت رہی ہے, جناب فاطمہ زہرا کی روح تڑپ رہی ہے. یوم عاشور کیا ہوا ہوگا, کیا بیتا ہوگا روح زہرا پر, خاص کر کے جب وہ وقت آیا ہوگا کہ جب نہ انصار باقی بچے, نہ انصار باقی بچے نہ صحابہ باقی بچے, نہ گود کے پالے باقی بچے, نہ بانجے باقی بچے, نہ بتیجے باقی بچے, نہ چار بھائی حضرت امام حسین کے حضرت عباس کے بھائی باقی بچے, سب شہید ہو گئے. امام حسین میدان میں آئے آخری حجت تمام کرنے کے لیے, آواز بلند کی حل بن ناصرین انصرنا, حل من مغیثن یغیثنا, کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے, کوئی ہے جو ہمارے امداد کو پہنچے. یہاں پر یہ آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین نے اپنا گھوڑا پلٹایا, تیرے خیمے پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں زینب ابھی میں زندہ ہوں, ارے رونے کا مقصد کیا ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے الٹ دیا. کہا بہن زینب میرے لال کو لاؤ. حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, دیکھا کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی, آپ کے لب خشک تھے, آنکھوں میں حلقے نکلے ہوئے تھے. بچے کی یہ حالت تھی پیاس کی وجہ سے کہ علی اصغر کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھی. زینب سے کہا بہن زینب ذرا رباب کو بلاؤ. رباب آئی, بچے کی ماں آئی, کہا رباب تو مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے بچے کو میدان میں لے جاؤں اور ان سے بوند پانی مانگوں؟ کہا والی جو آپ مناسب سمجھو. حسین نے جب اپنی ابا کا سایہ علی اصغر پر کیا اور علی اصغر تیار ہوئے جانے کے لیے, تو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے کہ آخری سلام کر رہا ہے, ماں کو آخری سلام کر رہا ہے. یہ عجیب طریقہ تھا, یہ عجیب انداز تھا اس بچے کا ماں سے رخصت ہونے کا. ارے زبان نہیں تھی کہ سلام کرے, آنکھوں سے اپنی ماں کو سلام کیا, اپنی پھوپھی کو سلام کیا. حسین نے ابا کا سایہ لگا رکھا اور ایسی دھوپ میں حسین لائے اور یہاں پر اشقیا کے سامنے حسین آئے. اشقیا میں ہلچل مچی, کیا حسین قرآن لائے ہیں؟ کیا صلح کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن جب ابا کا دامن ہٹا, اشقیا نے دیکھا کہ یہ قرآن صامت نہیں, یہ قرآن ناطق لائے ہیں حسین, یہ تو بچہ لائے ہیں. یا یہاں پر ایسی ہلچل ہلبل مچی کہ لوگ منہ پھیر کر رونے لگے. حسین نے خطبہ فرمایا کہا اے لشکر جفاکار، اگر تمہارے عزم باطل میں حسین گناہگار ہے تو اس بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو ہر مذہب میں معصوم سمجھا جاتا ہے. اے فوج جفاکار، تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، یہ طریقہ ہے مہمان نوازی کا. ارے میرا بچہ، میرا بچہ پیاسا ہے، تین دن کا بھوکا پیاسا ہے. اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، دیکھیں ایک شخص کے لیے عرب میں یہ رواج ہے کہ بر مجمع میں عورتوں کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن ہائے غریبی ہے حسین، ہائے مظلومی ہے حسین، ہائے بے وطنی ہے حسین، کہ آج حسین اتنا بے کس کے کہہ رہا ہے ارے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے ایک بوند پانی پلا دو. یہاں پر اب فوجی عمر سعد کے پاس آ کر کہنے لگے، اے عمر سعد، اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے، اس کو پانی پلا دو. یہاں پر عمر سعد کو یہ اندیشہ تھا، یہ اندیشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں فوجی اس سے پھر نہ جائے. لہذا عمر سعد نے ایک ایسا حکم دیا کہ آسمان تھرانے لگے، کہا یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کی بات کو ٹکرا دو، حسین کی بات کو منقطع کر دو، توڑ دو حسین کی بات کو. یہ سننا تھا ارملا جو تیر کمان فوجیوں پر تیر کمان تھا، اس نے تیر کمان والا تیر اٹھایا، نشانہ کیا علی اصغر کو، جبکہ حسین علیہ السلام نے ایک اور حجت قائم کی، کہا دیکھو اے اشقیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کا نام لے کر میں پانی پی لوں گا تو میں بچے کو دور سنائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا دو. اپنی ابا کو بچھایا، علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر سلایا، کوئی جواب نہیں آیا. علی اصغر کو اٹھایا کہ کہا بیٹے، تم حجت خدا کے لال ہو، مجھ سے جو بن پایا سو میں نے کیا، اب تم کوشش کر لو. یہ سننا تھا حجت الہی کا بیٹا اپنی گردن کو اٹھایا، سوکھی ہوئی زبان کو نکالا، لبوں پر مرنے لگا. جب امر لبوں پر مرنے لگا، حسین نے اس بچے کو چاروں طرف پھرایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لے، اور یہاں پر عمر سعد لعین نے حکم دیا، اے ارملا اقطع کلام الحسین. وہاں پر اس نے نشانہ بنایا، لیکن ظالم ارملا کا ہاتھ نہیں چلا. دوسری مرتبہ کوشش کی، دوسری مرتبہ بھی ہاتھ نہیں چلا، تیر نہیں نکلا. تیسری مرتبہ ہاتھ کوشش کی، عمر سعد کہہ رہا ہے ارملا، اتنا بہادر ہو کر تجھے ایک تیر نہیں پھینک سکتا. کہا دیکھ اے ارملا، میری نگاہ اس وقت اس خیمے کی طرف جا رہی ہے، اس کی ماں شاید انتظار کر رہی ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، سیراب ہو کر آ رہا ہے. دوسری مرتبہ جب میں نے کوشش کی تو میرے اور اس بچے کے درمیان ایک برقع پوش بھی آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ارملا یہ بچہ بے گناہ ہے، بے گناہ ہے. تیسری مرتبہ ارملا ملعون نے وہ تیر چلایا کہ علی کے گلو ہے علی اصغر چدا، اور حسین کا بازو بھی زخمی ہوا. حسین نے وہ جو فوارا خون کا گلو ہے علی اصغر سے نکلا، اسے اپنے جلو میں لے لیا، اپنے منہ پر مل لیا، کہا یہی اسی طرح میں اپنے نانا کو اپنا منہ دکھلاؤں گا. اور یہ تاریخ کربلا یہ کہہ رہی ہے، علی اصغر کا کی لاش اٹھا کر خیمے کی طرف چلے، لیکن خیال آئے گا آیا کہ اگر ربا اب یہ کہے گی مولا میرا بچہ سیراب ہو گیا تو میں کیا کہوں گا. اس خیال سے سات مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم کہ وقضا نظام بقضائک و تسلیم لامرک, کہ ہم اللہ کے لیے ہم اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہے. یا بالآخر ساتویں مرتبہ حسین در قیبے پر پہنچے, رباب کو بلایا, کہا رباب ابھی بچے کے سر پر سایہ تھا, آپ کے آبا کا سایہ تھا, رباب کو پتا نہیں کہ بچے پر کیا بیتی ہے. کہا رباب پہلے یہ بتلاؤ کہ میں کون ہوں. کہا مولا آپ حجت خدا ہیں, زمانے کے امام ہیں. کہا رباب دیکھو زمانے کا امام ہوتے ہوئے, باپ ہوتے ہوئے نہیں, زمانے کا امام ہوتے ہوئے تمہیں حکم دے رہا ہوں, میرے حکم کا پالن کرو گی. کہا سمع و طاعت, میں اس کا پالن کروں گی. کہا رباب تمہیں صبر کرنا ہے, یہ کہنا تھا ابا کا دامن ہٹا, ماں نے دیکھا بچے کا گلا چھدا ہوا ہے. کہا بارے الہ اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیا کرتے نہر ہوتے ہیں, بچے اتنے چھوٹے بچے بھی قربان کیے جاتے ہیں, ذبح کیے جاتے ہیں. کہا رباب تو نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ میرے حکم پر تعمیل کرو گی. کہا فرمائیے والی. کہا اب میرے پیچھے پیچھے آؤ. رباب کو لیا, میں پوچھتا ہوں یہ کیسا جنازہ ہے کائنات میں ہے کہ باپ کے ہاتھوں پر بچہ ہے اور ماں ساتھ جا رہی ہے. خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر کھودی, علی اصغر کو اس قبر میں سلایا, وہاں پر پانی نہیں تھا چھڑکنے کے لیے, اپنے آنسو چھڑکے. اور یہ شاید حسین نے اس لیے بچے کو سپرد خاک کیا کہ حسین کو یہ امید تھی کہ بعد شہادت سارے شہداء کے سر کاٹے جائیں گے تو یہ بچہ بچ جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں, ایسا نہیں ہوا مولا. آپ کی شہادت کے بعد شبر آیا ڈھونڈنے کے لیے کہ 72واں شہید کہاں ہے, 72واں سپاہی کہاں ہے. اس نے بڑا بھالا, اس نے زمین کربلا میں جو ڈالا کہ اس بچے کی لاش نکل آئی. علی اصغر کے سر کاٹا گیا, او میرا باپ کے سامنے سر بلند کیا گیا. روکنے سے